پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. ہم آج بھی پروگرام کا آغاز کریں گے اس صورتحال سے جو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان پیدا ہو رہی ہے. اس سلسلے میں ایک مختصر رپورٹ ہمارے ساتھی محمد اشتیاق کی اسلام آباد سے.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں سے متعلق الزام اور اس پر اسلام آباد کے باضابطہ رد عمل کے بعد اب پاکستان نے علاقائی ممالک سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں تصدیق کی کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف علاقائی ممالک کا دورہ کریں گے، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان میں کون سے ملک شامل ہیں. اطلاعات کے مطابق خواجہ آصف چین اور روس جائیں گے.
خواجہ آصف ول بی وزٹنگ دی ریجنل کنٹریز فار کنسلٹیشنز. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دی ڈیٹس، بٹ آئی تھنک ایز سون ایز پاسبل. اینڈ دی ڈیٹس فار دی وزٹ ٹو یو ایس از آلسو ناٹ.
نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستانی وزیر خارجہ کے ان دوروں کا مقصد مشاورت کرنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ دورے جلد ہوں گے، لیکن وہ ان کی تاریخوں کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. خواجہ آصف نے امریکی ہم منصب رکس ٹیلرسن کی دعوت پر امریکہ بھی جانا تھا، لیکن بظاہر یہ دورہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ نفیس زکریا کے مطابق امریکہ کے دورے سے متعلق تاریخوں کو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے. ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا پاکستان امریکہ سے راستے جدا کرنے جا رہا ہے، تو نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کثیر الجہتی اور دیرینہ تعلقات ہیں.
I would not really endorse your views that we have decided to part ways. I think among the countries when they have relationship they have a difference of opinion also.
ترجمان کا کہنا تھا کہ جب ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں تو ان کے درمیان بعض امور پر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. نفیس زکریا نے کہا کہ ملکوں کے درمیان رابطے کے لیے ہمیشہ چینلز یا راستے ہوتے ہیں جن کو استعمال میں لاتے ہوئے غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے.
اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترمہ نصرت صادق صاحبہ، جو چیئرپرسن ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرس کی قومی اسمبلی میں، اور ڈاکٹر فاروق اسناد ہمارے ساتھ ہیں. محترمہ، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو وزیر خارجہ کا دورہ ہونے والا تھا اس میں تاخیر کر دی گئی ہے یا التوا میں پڑ گیا ہے، اس کا کوئی بنیادی سبب ہے یا یہ کہ کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی تھی صرف اسی لیے اس کو ڈیلے کر کے اور ریجنل ملکوں کے دوروں پر جا رہے ہیں وہ؟
جی بہت شکریہ آپ کا. جیسے صاحب میں پہلے تو کلیئر کر دوں، آئی ایم دی سینیٹ ناٹ ایون ایس
ایس. جی معاف کیجیے گا.
اور میں آپ کو یہاں پہ یہ ضرور بتا دوں کہ جس وقت یہ بیان آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا، اسی کے فوراً بعد ہمارا کیونکہ سینٹ کا سیشن بھی چل رہا ہے، سینٹ میں بھی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا تھا. گورنمنٹ نے بھی اپنے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی ہماری کل میٹنگ انہوں نے کی ہے، اس کی بھی کافی لمبی ڈیٹیل میں ڈسکشن اس پہ بھی ہوئی ہے. سینٹ میں اگین یہ ہمارا سیشن ختم ہو رہا تھا آج فرائیڈے کو، بٹ سینٹ چیئرمین میاں رضا ربانی صاحب نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن، اور انہوں نے ڈرافٹ کمیٹی ریزولوشن کے لیے کمیٹی بنائی تھی جس کی سفارشات جو ہیں وہ ہمارے سامنے منڈے کو آ جائیں گی ان شاء اللہ، اور ایک پوری کمیٹی آف دا ہول بنا دی گئی ہے سینٹ کی جس میں معاملے کو دیکھا جائے گا اور اس پہ مشاورت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہماری سفارشات ہیں وہ ہم گورنمنٹ تک بھی پہنچائیں گے اور وہ یقیناً اس کو دیکھیں گے بھی. اور پرائم منسٹر صاحب بھی آئے تھے ہاؤس میں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس ایشو کو سب مل کے سیم پیج ہونا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یونینیمس آئی ایم شیور یہاں سے ڈیسیزن آئیں گی تو اس کو دیکھا جائے گا. ابھی فی الحال انہوں نے اس لیے موقع کیا ہوگا کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا بھی سیشن جو ہے وہ منڈے کو ہماری میٹنگ ہے اور کمیٹی آف دا ہول کی بھی میٹنگ ہے، ہم اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں، ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ ان کا جو بیان آیا ہے اس کے اوپر ہمیں تشویش ہے اور ہمیں اس کے اوپر لائے عمل اپنا دینا ہوگا.
جو ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے نصرت صادق صاحبہ وہ یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد جو انہوں نے پالیسی کے بارے میں دیا تھا افغانستان کی حکمت عملی کے حوالے سے، پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور وہ اب نئے الائنسز کی جانب متوجہ ہو رہا ہے اسی لیے یہ دورے ہو رہے ہیں؟
جی دیکھیے جیسے صاحب ڈائنامکس سے چینج ہو رہے ہیں، جیو پولیٹیکل آپ دیکھتے ہیں، الائنسز بنتے ہیں، نئے الائنسز فورج ہوتے ہیں، نئے الائنسز آتے ہیں، ریجن میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. پاکستان کی وار آن ٹیرر سے کون انکار کرے گا کہ ان کی خدمات کتنی تھی اور ہم نے کتنی سیکریفائز کی. 80,000 سے زیادہ ہماری لائف وی ہیو لاسٹ, انوسنٹ پیپل ہیو بین کلڈ. ہمارا اے پی ایس کے اسکول میں واقعہ ہو جاتا ہے, بچے بھی جانے ہماری معصوم جانے ہماری ضائع ہوئی ہیں, ہماری کوئی نہیں ہم نے. اس کے بعد ہمارا اکنامیکل لاس بھی ہمارا اکانومی کا ہوا ہے. کتنا یو ایس اباؤٹ اراؤنڈ 180 بلین یو ایس ڈالر کا ہم نے کیا ہے. ہم نے یہ جنگ اپنی بات میں ہماری جنگ بن گئی. ہم نے تو ان کا مدد کی ان کی وہاں پہ افغانستان کے حوالے سے, مگر دیکھیے جنگی یہ تو خود ٹرمپ صاحب کی جو بیان تھا پہلے, انہوں نے خود اپنی بات کو نگیٹ کیا ہے جہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو وار ہے یہ اس طرح نہیں جیتی جا سکتی. 150,000 نیٹو فورسز, 100,000 یو ایس فورسز وہاں پہ, اور اگر دیکھا جائے تو جتنے ٹیررسٹ ہم تو اس کے خلاف جنگ لڑ ہی رہے ہیں, اور ہم تو اور کام اپنے لیے دھوم اور اگر ہمیں کہا جاتا ہے ہم تو دھوم اور اپنے لیے خود کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. بٹ آئی تھنک ہمیں یو ایس کو چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے, ہمارے ساتھ دیکھے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں, ایک ساتھ موو کرنے کی. آپ نے خود شروع میں رپورٹ میں بھی کہا کہ چینلز ہوتے ہیں اور راستے ہوتے ہیں جن میں بات ہو سکتی ہے, بیکاز ڈائلاگ ہی آپ کا حل ہے. جنگیں جو ہیں وہ حل نہیں ہوتی ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز افغانستان کی فرق ہیں, ڈائنامکس ان کے فرق ہیں.
ایک آخری بات, آپ مصروف ہیں اس وقت اپنے مہمانوں کے ساتھ, ایک آخری بات میرا جو سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ بتانے میں, یہ دنیا کو باور کرانے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکا کہ وہ بلا تخصیص انڈسکریمنیٹ دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے, یہ الزام اس پر کیوں لگتا ہے؟
دیکھیں یہ الزام میں سمجھتی ہوں کہ آج چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے, آج رشیا کا بھی بیان آیا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. تھنگز آر ڈفرنٹ ناؤ, اٹس ناٹ دا سیم پاکستان جو پہلے تھا. دیکھیے یہاں پہ اب ہم نے اس میں کافی پیش رفت کی ہے ٹیررسٹ کے حوالے سے اور ان کو ختم کرنے کے حوالے سے. وہ ہمیں ویو آر موونگ ٹو ورڈ پیسفل افغانستان, ہمارے لیے بہت ہمارے لیے اہم ہے پیسفل پاکستان, پیسفل افغانستان, یہ ہمارے لیے ریجن کے لیے سطح کے لیے بہت اہم ہے. اور یہ تو گلوبل آج کل ٹیررزم کے حوالے سے گلوبل دیکھا جا رہا ہے, ایشو بڑھ گیا ہوا ہے اور ایشو یہ تو گلوبل اب ہو گیا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں اسٹل آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یس وی نیڈ ٹو لک ایٹ نیو الائنسز, یس ہمیں نئے بولڈ انیشیٹیوز بھی لینے پڑیں گے, بالکل ہمیں لینے پڑیں گے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہمیں پاکستان کو ناؤ آئی فیل کہ نیگوشیٹ کرنا چاہیے امریکہ کے ساتھ, یس کرنا چاہیے, مگر ہمیں ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیے ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ جتنے ہمارا لاک ہوا ہے, جتنا ہم نے سفر کیا ہے, جتنی ہم نے پیش رفت کی ہے اس جنگ میں, اس کی ہمیں اس کا ان کو احساس ہونا چاہیے. اور یہ ہم اپنے ہر ایشو اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر اٹھائیں گے اور اٹھاتے ہیں. تبھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج چائنا نے بھی ہمارے لیے بات کی, آئی ایس اے نے بھی بات کی, ترکی بھی کرتا ہے. اس طرح یہ تو اب آپ کے سامنے ایمرج ہو رہی ہے ریالٹی.
بہت شکریہ نصرت صادق صاحبہ آپ کا. ڈاکٹر فاروق اسٹار صاحب, میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ آپ مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اس وقت ایک رخنا نظر آ رہا ہے, ایک کشیدگی نظر آتی ہے, آپ کہاں جاتا وہ دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟
دیکھیے اب جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں, یہ ان میں دوری آنی شروع ہو گئی تھی آج سے چند سال پہلے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا, چاہے وہ پرامن ریئیکٹرز کے لیے تھا, سویلین ریئیکٹرز کے لیے تھا, تو وہاں سے راستے جدا ہو گئے تھے اور صاف انکار کیا گیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ نہیں کریں گے. چین کے ساتھ پاکستان کے بہت پرانے تعلقات ہیں, لیکن حال ہی میں چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اسٹریٹجک تعلقات میں بھی تبدیل ہو گئے. اس میں گوادر کا ایکسس دینا پاکستان کو, چینی نیوی کو جو کراکرم ہائی وے ہے وہاں سے راستے کھولنے, اور دوسرے اقدامات جس سے چین جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک اور پوزیشن اختیار کر گیا ہے اس علاقے میں بھی. چین نے کبھی دلچسپی نہیں لی تھی افغانستان میں, اب پہلی مرتبہ وہ جو امن کے مذاکرات ہیں چین اس میں دلچسپی لے رہا ہے. روس نے کبھی دلچسپی نہیں لی تھی افغانستان کے پرامن معاملات کے لیے, لیکن وہ بھی دلچسپی لے رہے ہیں اس میں. تو اس لیے جو خطے کے ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی نے بات وہ ایسی کرتے ہیں جیسے کہ باقی عوامل ہے ہی نہیں ہے, اور صرف وہ ایک ہی بات ہے جس کو, اور وہ ہے زور. یعنی زور کے اوپر, اپنی فوجی قوت کے اوپر آپ مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے, تو وہ یہ تو وہی فارمولہ ہے جس سے ناکامی ہوئی, ویتنام میں بھی ناکامی ہوئی, عراق میں بھی ناکامی ہوئی، ایران کے اوپر اتنے سینکشنز لگائے، کیا بنا، کیوبا جو بالکل قریب ہے امریکہ کے، اس کے اوپر پتہ نہیں 70 سال سے سینکشنز لگے ہوئے ہیں، وہ تو ابھی وہیں قائم ہے۔ تو اس لیے یہ کامیاب پالیسی نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک چیز کو غلط پڑھ رہے ہیں افغانستان میں۔ افغانستان میں انسرجنسی نہیں ہو رہی، افغانستان میں سول وار ہو رہی ہے، کیونکہ ایک طرف 40% پشتون ہیں جو کہ طالبان سارے پشتون ہیں، اور دوسری طرف تاجک اور ازبیک ہیں، انہوں نے سمبولک کر لی اشرف غنی صاحب کو جو کہ پشتون ہیں ان کو صدر بنایا ہوا ہے، ویسے ہی ان دونوں کے درمیان۔ اس لیے اس کو انسرجنسی نہیں لینا چاہیے، اس کو سول وار لے کر اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ تمام فریق جمع ہوں ایک جگہ پہ، ایک میز پہ بیٹھیں اور بات چیت شروع کریں، کوئی فارمولہ بنائیں۔ لیکن انہوں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، انہوں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ ہم پرامن پاکستان کا، بلکہ انہوں نے یہی زور دیتے رہے اسی بات کے کہ ہم طالبان کو ٹکٹ دیں گے، اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے، یہی ہمارا سب ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ
برائے مہربانی انتظار کریں،
لیکن یہ جو مقصد ختم ہو جاتا ہے جب آپ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں اور ان کو بلکہ بلیم کرتے ہیں کہ وہ ڈسٹیبلٹی کا ایک فیکٹر ہے پورے خطے میں، اور وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ دیکھیے پک اینڈ چوز کی بات یہ ہے کہ پاکستان ان قبائل کے اوپر کیوں حملہ آور ہو جو کہ وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی بات ہے کہ پاکستان امریکہ کے فوجیوں کی سیکیورٹی نہیں لے سکتا افغانستان میں، نہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے اور نہ ہی پاکستان کے پاس دل ہے کہ وہ امریکن جو مفادات ہیں افغانستان میں ان کی حفاظت کرے اپنی فوجوں کے ذریعے۔
اچھا، اکرم لکی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق ڈپلومیٹ ہیں، پاکستان کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، امریکہ میں بھی سفیر رہے ہیں اور مختلف ملکوں میں سفیر رہے ہیں۔ اکرم زکی صاحب، یہ فرمائیے کہ جو پالیسی اناؤنس ہوئی ہے افغانستان کے بارے میں امریکہ کی جانب سے، اس پر رشینس کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور جو رشین وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ یہ ایک لاحاصل کوشش ہے جس کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہونے کی امید نہیں ہے، جبکہ امریکی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو نئی افغان پالیسی محض ایک عسکریتی پالیسی نہیں بلکہ اس میں سفارتی اور سیاسی کے ساتھ ساتھ معاشی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا رشینز وہاں پوائنٹ اسکورنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟
ہلو
جی اکرم زکی صاحب،
جی آپ کا سوال پھر
پوچھیے،
میں آدھا سنا۔
میرا سوال یہ ہے کہ رشینز کرٹیسائز کر رہے ہیں امریکہ کی پالیسی کے اوپر جو افغانستان کے بارے میں بنی ہے، جبکہ امریکیوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف کوئی عسکری پالیسی نہیں ہے بلکہ اس میں معاشی پہلوؤں کو بھی رکھا گیا ہے اور سفارتی کوششوں کو بھی رکھا گیا ہے مد نظر۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا رشینز وہاں پر پوائنٹ اسکورنگ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں؟
دیکھیے رشیا جو ہے وہ اس علاقے کا ایک ملک ہے اور وہ اس کے استحکام میں دلچسپی ہے اس کو، جب سے سی پیک بنا ہے تو رشیا کی خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کر کے وہ بھی گوادر کی بندرگاہ کو استعمال کر کے تجارت کرے، تو اس لیے اس کو تشویش ہے کہ اس علاقے میں امن و امان ہونا چاہیے۔ وہ دراصل ابھی امریکہ کی جو پالیسی ہے فوجوں کو بڑھانے کی اور طاقت کے استعمال کی، اس سے خطے کے حالات بگڑ جائیں گے اور امن و امان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر 1,20,000 فوج کچھ نہیں کر سکی تو 4,000 اور آگے کیا کر لیں گے۔ تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اب حالات آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ ابھی طالبان کے قبضے میں ہے، تو ان کو ایک ریالٹی مان کر ان سے نیگوشیٹ کر کے ہی بات کرنے پڑے گی۔
جی تو اب جی
رشیا جو ہے وہ اس کا علاقے میں اب اس سے کام کا خواہش مند ہے، کیونکہ یہ ان کے قریب ہے، وہ یہاں ڈسٹربنسز نہیں چاہتا ہے، نہ چین اس علاقے کو ڈسٹربنس دیکھنا چاہتا ہے نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مفاد میں یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے پرامن رہے، ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ افغان ریفیوجیز اور یہ ابھی تک ہمارے ملک میں بیٹھے ہیں وہ واپس جائیں اور اپنے ملک کو آباد کریں. ہمارے ملک میں بہت بوجھ ہے ان کا, تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ وہاں امن و امان ہو. اور یہ ٹھیک ہے, طاقت کی پالیسی نہ ویتنام میں کامیاب ہوئی نہ دنیا میں اور کہیں کامیاب ہوتی نظر آتی ہے مجھے. یہ یہاں پر امریکہ جتنی بھی طاقت استعمال کرے گا ناکام ہوگا. اس کا الزام پاکستان پہ لگانا, پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک عجیب بات ہے, پہلے کہا تھا میں افغانستان سے فوجیں نکالوں گا اور اب کہتے ہیں کہ میں اور فوجیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ سکم کر گئے ہیں, اپنے ارادے پہ قائم نہیں رہے, وہ عسکری قوتوں کے ہاتھ میں کھلونا بن رہے ہیں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی صدارت خطرے میں ہے. تو اس طرح سے کام نہیں چلے گا, اس کو سٹیٹمنٹ کی طرح کرنا چاہیے, ایروگنس سے نہیں چلتا ہے. اور پاکستان نے تو فیصلہ کر لیا ہے
جی
کہ پاکستان نے اپنے دفاع کو ہر قیمت پہ کرنا ہے, اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو بھی علاقے کے ملک ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے کرنا ہے
جی. بہت
امریکہ کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ ہم تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت اور افہام تفہیم سے معاملات طے ہوں
جی. اکرم زکی صاحب بہت شکریہ آپ کا, جناب ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ, آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. پاکستان کے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے سربراہ نے کہا ہے کہ مذہب کی جبری تبدیلی ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. اس بارے میں چیئرمین جو ہیں نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کے علی نواز چوہان صاحب, انہوں نے بتایا.
ایشو اس طرح کا ہے کہ یہ جو کنورژنز ہیں اس نے ان کو بڑا فرسٹریٹ کیا ہوا ہے جتنی کنورژنز ہوئی ہیں. آفٹر آل اس مسلمانوں کے گھر سے بھی کوئی لڑکی جاتی ہے تو ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں, تو وہ تو پھر پریشانی کے علاوہ الزام علیہ ٹھہراتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ کیونکہ ہم ہندو ہیں اور مائنورٹی ہیں لہٰذا ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اس کا بند ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو وہ واشگاف خود بھی کہتے ہیں کہ ہماری غربت کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مدرسے بہت سارے یہاں کھل گئے اور ان کا اسپریڈ آؤٹ اتنا ہے کہ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ ان میں سے جینون کون سے ہیں اور جو جینون نہیں ہیں وہ کون سے ہیں. اور کئی وہ کہتے ہیں کہ بینڈ مدرسہ ہیں تو وہ بھی وہ باڈیز جن کے مدرسہ ہیں وہ کھل مکھلا یہاں پہ پریچنگ کر رہے ہیں اور بڑے کروڈ وے سے کر رہے ہیں.
اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کی حکمران پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے جناب رمیش کمار صاحب جو ہندو پنچایت کے بھی صدر ہیں, اور ڈاکٹر مہندی حسن صاحب جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ہیں. رمیش کمار صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو شکایت ہے جبرن مذہبی تبدیلی کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کی جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟
دیکھیں پہلے تو میں اس چیزوں کو بالکل چوہان صاحب نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے, اور یہ فورسڈ کنورژن کا پرابلم بہت زیادہ آ رہا ہے. اور یہاں پہ جو ایلیمنٹس آج اتفاقن سے آج کے دن دو کیسز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے پاس, دونوں کیسز اسی حوالے سے تھے. ایک بچی 16 سال کی تھی اور ایک بچی 21 سال کی تھی. میں ادھر دونوں کیسز میں پیش بھی ہوا تھا کہ یہی میں نے ان کو بتایا, تو انہوں نے کہا آپ قانون سازی کریں. میں نے ان کو بتایا جج صاحب کو کہ سر فیڈرل گورنمنٹ نے جب ہندو میرج ایکٹ بل میں بنا رہا تھا تو اس کے اندر اسی کنورژن فورسڈ کنورژن کو روکنے کے لیے جب ہم نے قانون سازی کرنے کی کوشش کی تو وہ آخر کار اسلامی نظراتی کاؤنسل کو سیٹسفائی کیا, مگر پھر بھی وہ پوائنٹیں مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑی وہاں سے, کیونکہ میں نے سمجھوتا کیا کہ ہو جائے. مگر پھر بھی پیپلز پارٹی ایک لبرل گورنمنٹ کی سندھ کی, انہوں نے ایک اسٹیپ لیا. وہاں پہ سندھ کے اندر ہی بہت زیادہ پرابلم ہے کیونکہ وہاں پہ یہ مدرسے زیادہ ہیں اور وہاں پہ یہ ایشو ہے. تو سندھ گورنمنٹ نے وہ فورسڈ کنورژن کے حوالے سے بل پاس کیا, مگر جیسے انہوں نے بل پاس کیا تو جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی اور جماعت الدعویٰ तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आ गई
जी,
वो तीनों आ गई, जिसकी वजह से जो है ये मसला जो है वो हल नहीं हो सका। तो जब उनसे उनसे जब मैंने उनको बताया कि ये इशू जो है ये किस तरीके से जो है वो हल था, उन्होंने पीपुल्स पार्टी की लिबरल गवर्नमेंट थी, एक यूनानी मसली बिल पास था, मगर यूनानी मसली बिल के बावजूद जो है ये वापस जो है ये करना पड़ा, उनको बिल यूनानी मसली पास वापस असेंबली में मंगाना पड़ा कि नहीं हम जो है वो इतना मतलब प्रेशर था। आज भी पाकिस्तान के अंदर वो 5% एलिमेंट जिसका आज भी प्रेशर इतना है, जिसकी वजह से जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि एक फोर्स कन्वर्जन के हवाले से कोई यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई कानून जो है वो इस वक्त मुमकिन है। और ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से 23% पॉपुलेशन थी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, मगर अब वो 5-6% पे रह गई है। और उसका मेन इशू जो है वो फोर्स्ड कन्वर्जन है। जब आदमी की फैमिली की इनसिक्योरिटी होती है, जब फैमिली इनसिक्योर होती है तो फिर लाजमी ये प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। आज भी उसकी बच्चों की जो माएँ थी वो, क्योंकि एक किस्म का जज साहब भी आज कह रहे थे एक किस्म का इस्लाम पाक शेल्टर ले रहे हैं, ये कौन सा कानून है कि आप इस तरीके से जो है वो बच्ची को लें, अगवा करें, 10 दिन के बाद जो है वो आप कहें कि ये जो है वो कन्वर्ज हो गई होंगी। मैं मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्या हो रहा है और इसके लिए कब जो है कौन सा वक्त आएगा जब ये चीज़ें हल की तरफ जाएंगी।
इसके लिए कोई तजवीज़ गौर नहीं है असेंबली में या गवर्नमेंट के हलकों में?
मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सीरियस है और ये बंद, क्योंकि 3 साल मेरी मेहनत के बाद जाके मैंने हिंदू मैरिज एक्ट बिल कराया, वो भी अपने साथ कंप्रोमाइज किया कि आर्टिकल जो उसमें जो क्लास थी दो, एक ये थी कि 18 साल से कम उम्र बच्ची या बच्चा किसी भी मजहब में शादी नहीं कर सकता, वो भी मुझे डिलीट करना पड़ा कि और किसी मजहब में शादी, और दूसरी जब तक कोई तलाक नहीं होती तब तक शादीशुदा औरत कन्वर्ट नहीं हो सकती, तब वो भी मुझे डिलीट करनी पड़ी। और दोनों क्लासेस जब डिलीट हुई तब हिंदू मैरिज एक्ट बिल बना। तो मैंने जो 3 साल और उसमें मुझे सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भी थी, उसके बावजूद जो है मुझे कोई ऐसी सीरियस कोई वीएन नजर नहीं आई किसी पॉलिटिकल पार्टी की कि वो ऐसे एलिमेंट जो 5% आज भी पाकिस्तान के ऊपर हावी है और वो यहाँ पे कोई काम ऐसा हो सकता है।
डॉक्टर मेहंदी हसन, आपने रमेश कुमार साहब को सुना
जी? मैं किसी टीवी चैनल पे हूँ और इस वजह से मैं और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरी क्वाइट
है। ठीक है। डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, आप फरमाइए कि आप जो सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं और जो बात आपने रमेश कुमार साहब की सुनी, किस हद तक वो दुरुस्त है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या हो सकता है?
भाई बिल्कुल दुरुस्त है जो कुछ उन्होंने कहा, और ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है। हमारे यहाँ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जिस तरह ग्रेजुअली बढ़ा है और आजकल जो हालात हैं उसमें कोई सैनिटी नहीं पाई जाती, कोई अकल की बात आप समझा नहीं सकते किसी ऐसे इदारे को, किसी ऐसे ग्रुप को, ग्रोह को जो मजहब के नाम पे सियासत करने के कायल हैं और करते हैं, जो मजहबी जमातें अपने आप को कहती हैं, जो सियासत कम करती है, मजहब के बारे में ज्यादा वो जोरदार तरीके से तबलीग के नाम पे या इस्लाम की सरबुलंदी के नाम पे जो कुछ करते हैं, उससे ये तो पता नहीं कि इस्लाम की सरबुलंदी होती है या नहीं होती, लेकिन बदनामी जरूर हो जाती है। और जो हालात हैं वो यकीनन खराब होते हैं और पाकिस्तान शोहरत जो है आलमी राय आमा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ होती है, इस गौर करने की जरूरत है
जी।
और ये कोशिश की जानी चाहिए कि हुकूमत जो जहां मजहब का सवाल आता है वहां बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती है और वो उसमें उनको रियायत देने के लिए तैयार हो जाती है, बावजूद इसके कि हमारे यहाँ जो रिलीजियस पार्टियां हैं जो मजहब के नाम पे सियासत करती हैं, उन्होंने आज तक जो 9 इलेक्शन हुए हैं हमारे यहाँ उनमें कभी कोई डबल फिगर में नशस्तें हासिल नहीं की, ये उनकी पब्लिक सपोर्ट की बात کر رہا ہوں میں, لیکن اس کے باوجود ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہت عجیب طریقے سے بیہیو کرتی ہے اور وہ ہر قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ نے ذکر کیا اسلامی نظریاتی کونسل کا, تو میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, لکھ بھی چکا ہوں کہ ایسا ملک جس میں 95% ایک دعوے کے مطابق مسلمان رہتے ہوں, اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے, ہر گھر کو پتا ہے, ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اس کے نظریات کیا ہونے چاہیے, کیا ہیں. یہ فیصلہ کرنے کا حق ہم چند مخصوص حلیے کے لوگوں کو کیوں دے دیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون سی چیز اسلامی ہے کون سی نہیں ہے؟ ہر کسی کو پتا ہے جو مسلمان ہے کہ اس پہ کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. لہذا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور معذرت خواہانہ رویے سے کام نہیں چلے گا جو ہماری ہر حکومت کا رہا ہے, اور جب بھی مذہب کا کوئی تنازع اٹھتا ہے وہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں. جی
بہت شکریہ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب آپ کا. اور سامعین, ہم قبل اس کے اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں, آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے راشد عباسی صاحب ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے. پاکستان کی جو سینسس بیورو ہے اس نے پاکستان کی آبادی کا ایک تخمینہ دے دیا ہے انیشیل, اس پر گفتگو کریں گے, اس کے مضبرات کیا ہوں گے, اس کے اثرات کیا ہوں گے. لیکن پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس بریک کے بعد عباسی صاحب سے گفتگو ہوگی.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی عباسی صاحب, جو تازہ ترین اعداد و شمار سینسس بیورو نے جاری کیے ہیں اس کے مطابق پاکستان کی آبادی 20 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ گزشتہ 19 سالوں میں پاکستان کی آبادی میں مجموعی طور پر 57% اضافہ ہوا ہے. یہ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی خوشحالی کے لیے, کیسے آپ اس کو ریٹ کریں گے؟
بہت سے پروگرام انرجی بھی کیے ہیں, آپ نے پروگرام واٹر بھی کیے ہیں, آپ نے پروگرام فوڈ سیکورٹی بھی کیے ہیں, اور جب ان سارے پروگراموں کو آج کے رزلٹ سے لنک کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پر کیپیٹا ریسورس اویلیبلٹی کتنی کم ہوتی جائے گی. میری توقع میں شاید اور سب کی توقع تھی کہ پاکستان میں آبادی کنٹرول ہو جائے گی, جیسے 1970 میں بنگلہ دیش کی آبادی, اس وقت مشرقی پاکستان کی آبادی پاکستان سے زیادہ تھی اور مغربی پاکستان کی کم تھی. آج ان کی آبادی 14 کروڑ ہے اور ہماری 20 کروڑ چلی گئی ہے, تقریباً 21 کروڑ چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ پانی کا جو سورسز ہے پر کیپیٹا اویلیبلٹی, وہ دیکھیں وہ بات کہاں جائے گی, ساری پلاننگ دوبارہ ریشیڈیول ری کرنی پڑے گی. پھر آپ کی انرجی کے جو سورسز ہیں وہ, پھر اگر گروتھ ریٹ یہی رہا اور اب جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, اور سچی بات کرنی پڑے گی کہ پاکستان میں جس طرح مذہب کو بہت زیادہ لوگ انٹیگریٹ کرتے ہیں سوشل کامن لائف میں, اور ایوری فیملی سائز تقریباً آپ کا 6 سے 8 ہے, یہ ایک بہت بڑا الارمنگ فگر ہے. اس کا مطلب یہ کہ پانی, خوراک, بجلی, ہر چیز, اور پھر جو دنیا میں ماڈرن جتنی بھی سہولتیں ان کو پورا کرنے کے لیے اب ہم کیا کرنا پڑے گا, کیا ہمارے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز ہیں؟ ہمارے پاس تو ہیومن ریسورسز ہی نہیں ہیں. تو لگتا کیا ہے جسے کہتے ہیں یہ پوٹینشیل بم سامنے ہے کہ ہمیں شاید کوئی وہ خطرہ ہو نہ ہو, یہ آبادی کا خطرہ جس طرح خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا, یہ بم ہمارے سامنے ایک آ گیا ہوا ہے. اتنے لوگوں کو امپلائمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے, اتنے لوگوں کو انگیج کر رہا. آج سے 8-10 سال پہلے یافی صاحب بات ہوتی تھی کہ دیکھیں جی پاکستان کے پاس ایک ریسورس ہے, سب زیادہ اس کی 18 سے لے کے 30 سال تک ہے, اور ہم کہا کرتے تھے کہ یہی ریسورس آپ کا ایکچولی ٹریجڈی بن جائے گی, آپ اس کو بھی انگیج نہیں کر سکتے.
پاکستان میں پاورٹی لائن اراؤنڈ 50% سے زیادہ ہے, ان ایمپلائمنٹ کا ریٹ 25% سے اوپر ہے. ان کے لیے آگے پلاننگ کمیشن کا آپ خود حال دیکھ لیں کہ اس کے منسٹر کو چینج کر دیا گیا ہے. جو ہمارے یہاں جو ویژنز بنتی ہے اس کا پریکٹیکل سے کوئی دور سے تعلق ہی نہیں ہوتا. تو جب صاحب ہمیں یعنی فگر سامنے آ گئے ہیں, ایک فائدہ کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے سورسز کب ایگزاسٹ ہوں گے اور ہمارا ڈیتھ پوائنٹ خدا نہ کرے کب تک ہوگا اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا, برنس نہ کیا ہے, ان لوگوں کے لیے جاب کا اہتمام کیا, پھر پاپولیشن کنٹرول کے لیے کیا کر رہے ہیں.
ہاں ایگزیکٹلی میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ یہ بتائیے کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور کیا ہونا چاہیے.
دیکھیے پاپولیشن کے لیے بچے دو ہی اچھے, وہ سلوگن جو ایک بنا تھا اس سلوگن میں لگتا ہے صرف ہم نے ٹیلی ویژن کی ایڈ چلائی ہے, آگے کوئی آگے پریکٹیکل بات نہیں ہوئی. جعفری صاحب بات تو کہتے نا ہے سچ لیکن ہے بڑی تلخ سی. جب ہمارے ہاں ایک یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں جتنے ایون سورس زیادہ ہوگا اتنے ہی ہم زیادہ طاقت میں ہوں گے, دشمن سے کفار سے مقابلہ کریں گے, جہاد کریں گے. سچی بات یہ کہ اس مدرسے سے بھی باہر نکلنا پڑے گا. اب وہاں وہ فنڈامنٹل لائن ہے کہ دیکھو بچوں کو ایجوکیٹ کرنا اور بچے دو ہی اچھے والا سلوگن کریں. اور پھر دوسرا ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ سی پیک پاکستان چائنا زندہ باد, کاش ان سے یہ بھی ریزم لے لیتے کہ انہوں نے کہا تھا جو بچہ ایک سے دوسرا لائے گا اس کو فائن کریں گے. اب جا کے 20 سال کے بعد انہوں نے دوسرے بچوں کی اجازت دی ہے, کیا ہم یہ ریگولیشن یہاں پاکستان میں کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری کیپیسٹی یہ ہے؟ یہ جعفری صاحب آپ نے بہت ہی پرٹینٹ بڑا امپورٹنٹ کوشچن اٹھایا ہے جس کے لیے سوال آپ نے ریز کر دیا اور جواب کے لیے ہمارے پاس 350 کی پارلیمنٹ ہے اور بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ضروری ان میں سے سن رہے ہوں گے اور اگلے ایک ہفتہ غور کریں گے کہ جی اب ہم اس کا کیا کریں, کیسے اس کو کریں,
آبادی کنٹرول کیسے کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو دنیا میں جو ریشیو ہوتا ہے بٹوین دی انکریز ان پاپولیشن اور پر کیپٹا انکم یا نیشنل انکم, وہ نارملی کیا ہوتا ہے اور پاکستان میں کیا ہے؟
دیکھیے جی جعفری صاحب بات یہ آپ کا موضوع کیسا ہے کہ دنیا میں تو اسکینڈینیوین کنٹری میں تو نیگیٹو میں جا رہا ہے ایک, پھر ہمارے تو جیسے ملکوں میں ہم نے جہاں پہ سورسز اویلیبل نہیں ہے, انرجی کی نہیں ہے, فوڈ کا ایشو نہیں ہے, پانی کا نہیں ہے, اب جب یہ باتیں ہو رہی ہیں ہمیں تو بس یہ ہے کہ ہم اس کو یہیں پہ روک لیں, یعنی یہی آپ کا زیرو ہو. ہم دیکھیں اور پھر ہم نے یہ گروتھ زیادہ کرنے کیوں ہے, ہمارے اگر بچے دو ہی اچھے جو سلوگن اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے تو ہمارا گروتھ ریٹ تقریباً تھیوریٹیکلی زیرو ہوتا ہے اور یہ زیرو میں مینٹین کر رہا ہے. زیرو نہیں ہے یہ تو 4.5 آ رہا ہے, یہ دنیا میں ہائیسٹ ہے. تو ہم جو کہتے تھے کہ دنیا میں ساتواں جان آباد ملک ہے, یہ تو مثلا پانچ چھٹا ہو گیا اگر ہم کمپیئر کریں. تو یہ یعنی آپ سمجھ رہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے جی وہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, انڈیا نے یہ کر رہا ہے, میرے خیال میں وہ کہتے ہیں سب سے بڑا گھر کا خطرہ ہے. ہم نے ہمارے لیے یہ ایک گھر کے ڈومیسٹک ایشو آ گیا ہے. میں تو اسلام آباد رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرے شہر میں آبادی تھی یہاں پہ ہم واٹر پلاننگ کر رہے تھے 8 لاکھ کی, یہ نکلی 22 لاکھ کی. یہ 22 لاکھ کی ہم جب سے نکلی ہم 8 گھنٹے میں حیران ہو رہے ہیں کہ اس کو واٹر دوبارہ کیسے کریں گے, پلاننگ کیسے کریں گے, سیریز کا کیسے پلاننگ کریں گے, الیکٹریفیکیشن بھی کیسے کریں گے, پھر ہاؤسنگ پرووائڈ کرنا ان کے لیے ہاؤسنگ پرووائڈ کرنا وہ کیسے کریں گے. جعفری صاحب یہ وہ سوال آ گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا دشمن ہمارا اپنا گروتھ ریٹ ہی سامنے آ گیا.
بہت شکریہ آپ کا جناب راشد عباسی صاحب. اور سامعین ہم ایک بریک اور لیں گے اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب موجود ہیں, گفتگو کریں گے ان سے ہم امریکہ کی سیاست کے اوپر, اندرونی سیاست کے اوپر, لیکن پہلے ایک بریک لیں گے ہم.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
ویلکم بیک سامعین. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے جو ہم آپ کو سنواتے ہیں امریکہ کی ڈیٹ چیلنگ کے بارے میں, جس کے بعد پھر ان پٹ لیں گے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے اور جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ریپبلکن پارٹی کے ارکان پر پھر سے شدید نکتہ چینی شروع کر دی ہے کہ انہوں نے قرض کی حد سے متعلق قانون سازی کے عمل کو خراب کر دیا ہے. ٹرمپ نے جمعرات کے روز ٹویٹس کے ایک سلسلے میں سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ مکانل اور ایوان کے سپیکر پال رائن کو اس بات پر برا بھلا کہا کہ انہوں نے قرض کی حد کی قانون سازی کو اس مسودہ قانون کے ساتھ منسلک نہیں کیا جس کا مقصد سابق فوجیوں کی اعانت کرنا ہے. صدر نے اس مسودہ قانون پر حال ہی میں دستخط کیے ہیں. پال رائن نے جمعرات کے روز بجٹ کی حد کے معاملے تک ہی غور کرنے کے عزم کا اظہار کیا.
The path for the debt ceiling is we will pass legislation to make sure that we pay our debts.
امریکی ایوانی نمائندگان کے سپیکر پال رائن کہہ رہے ہیں کہ قرض کی حد کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے قانون کی منظوری دیں گے کہ ہم اپنے قرضوں کی ادائیگی کر رہے ہیں اور قرض کی انتہائی حد تک نہیں پہنچ رہے, اور ایسا ہم قرض کی انتہائی حد تک پہنچنے سے پہلے کر لیں گے. ہمارے سامنے متعدد متبادلات ہیں کہ ہم بہتر انداز میں اس مقصد کا حصول کیسے کریں. اگر امریکی کانگریس ستمبر کے آخر تک قرضے کی حد میں اضافہ نہیں کرتی تو وفاقی حکومت اپنے کچھ اخراجات کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی. اس سے ہٹ کر وفاقی حکومت کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ 30 ستمبر تک بل کی منظوری دی جائے.
جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ایک تو ہمارے سننے والوں کو سادہ الفاظ میں بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہوا ڈیٹ سیلنگ کا, اور یہ جو بھی اس وقت تنازع ہے کانگریس اور ٹرمپ صاحب کے درمیان.
دیکھیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر سال اس وقت پر جو ایگزیکٹو یعنی کہ پریزیڈنٹ کانگریس کے درمیان
جی,
اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ امریکی بجٹ جو ہے وہ ہمیشہ ڈیفیسٹ میں رہتا ہے, اور اس ڈیفیسٹ کو فل کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے جا کے ادھار مانگنا پڑتا ہے, اور اس ادھار کی سائز بھی بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس لیے ہر سال ایسے موقع پر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈیٹ نہ بڑھایا گیا اور بجٹ کی حالت ویسی رہی جیسے پہلے تھی, ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتا ہے اور ریونیو کم ہوتا ہے, تو ایسی کنڈیشن میں ملک گورنمنٹ کے لیے ایک انسرٹینٹی جائے گی, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں انسرٹینٹی اور غیر یقینی پیدا ہوتی. اگر جب وہ غیر یقینی پیدا ہوتی ہے تو اس سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے, اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ڈیٹ ہے اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. جیسے اس کی کاسٹ بڑھتی ہے بجٹ پہ بڑے اثرات ہوتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نئے ٹیکسز نہیں لگاتے تو پھر آپ کو یا تو اسپینڈنگ کم کرنی پڑتی ہے یا پھر آپ کو کوئی اور طریقے نکالنے پڑتے ہیں. لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسپینڈنگ کم کرتے ہیں تو پھر ملک کی ترقی میں کمزوری آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے پھر بڑے اثرات پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پڑتے ہیں اور اوور آل ملک کی گروتھ یا کمزور ہو جاتی ہے.
اچھا تو یہ بتائیے مجھے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت جو صورتحال ہے, پال رائن صاحب کو آپ نے سنا
جی,
وہ جو کہہ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہوا؟
ہیلو
جی, پال رائن نے جو بات کہی ہے کہ ہم ایک حد تک جائیں گے, اس کا اس سے کیا مراد ہے ان کی؟
دیکھیے یقیناً یہ جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے اس میں پال رائن جو کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے لیڈر ہیں ان کے لیے ایک عام مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے یہ ڈیٹ کو بڑھاتے ہیں تو پھر ان کو بجٹ بیلنس کرنے کے لیے کوئی اور نہ کوئی طریقے نکالنے پڑتے ہیں. اگر وہ طریقے نکالنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر وہ ڈیٹ کے مطابق بھی کام کریں گے, اپنی بیسس پہ کریں گے, اپنی سپورٹ کی بیسس پہ کریں گے. اس وقت جو آپ کو مشکل نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پال رائن اور سینٹ والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ابھی بھی ستمبر کے آخر تک وقت ہے اور وہ اس کے اوپر کام کریں گے, اور یقیناً اس کی جو ایکسٹینشن کرنی ہے وہ کر دیں گے, لیکن وہ اس بیسس پہ نہیں کریں گے جس بیسس پہ کہ پریزیڈنٹ صاحب چاہتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ اس کا آپ امپیکٹ, جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں
جی,
جی جہانگیر خٹک صاحب یہ بتائیے کہ اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا اس تنازعے کا؟
دیکھیے پولیٹیکل امپیکٹ تو ظاہر ہے کہ ریپبلکن پارٹی پہلے سے کافی منقسم ہے, اور امریکہ میں آلریڈی صدر ٹرمپ کی جو مختلف پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے کافی ابہام بھی پایا جاتا ہے, سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے اور کچھ لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ہر قسم کے آپ کو رائے مل رہی ہے, لیکن اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ اوور آل ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. وہ صدر ٹرمپ کا ایجنڈا صرف ایک نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو جو الیکشن جیتا تھا بہت سارے ان کے انتخابی وعدے تھے اور ان سب کو پورا کرنے کے لیے ان کو اپنی پارٹی کی زبردست حمایت کی ضرورت ہے. اگر وہ حمایت ان کے پاس نہیں ہے یا اس میں کوئی کمی آتی ہے یا اس میں کوئی شک و شبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ان کے اوور آل جو ایجنڈا ہے اس کو وہ کافی نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا پولیٹیکل امپیکٹ صدر ٹرمپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی.
اچھا, ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ اور فرمائیے آپ کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس سے بیرون ملک جو امریکہ کی ریٹنگز ہیں, یہ جو صورتحال ہے معاشی ایک مستحکم ملک کی حیثیت سے, ایک مستحکم معیشت کی حیثیت سے, اس پر کتنا اثر پڑے گا, اس کا کتنا نقصان ہوگا؟
دیکھیے, اس کے متعلق سوچنا ضروری یہ ہے کہ آیا یہ ڈیٹ جو ہے یہ رول اوور ہوگا کہ نہیں, کہ ڈیٹ سیلنگ جو ہے وہ بڑھائی جائے گی کہ نہیں. اگر وہ بڑھائی نہیں جاتی تو پھر یقیناً اس کا بہت بڑا معاشی اثر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس کے متعلق غیر یقینی بڑھ جائے گی, اور اگر غیر یقینی بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ جو کہ دینا پڑتا ہے اس ڈیٹ کے لیے وہ بڑھ جائے گا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کی مشکلات جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت پڑیں گی. تو گروتھ کم ہو جائے گی, اگر گروتھ کم ہوتی ہے تو انکم انیکوالٹی بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے پولیٹیکل انسرٹنٹی اور بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اب تک پچھلے 30-30 سال سے ایسا نہیں ہوا کہ ڈیٹ سیلنگ کو بڑھانے کا وقت آیا ہو اور وہ نہ بڑھی ہو. اس لیے امید یہی ہونی چاہیے کہ یہ بڑھ جائے گی, اور جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں اس وقت گلوبل مارکیٹ جو ہے اس نے یہ ایک اسمپشن کر لی ہے کہ یہ شور شرابا تو ہوگا, پولیٹیکل انسرٹینٹیز بھی ہوں گی, لیکن یہ ڈیٹ سیلنگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اگر وہ بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے جو اثرات ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو اس امریکی پبلک ڈیٹ کی اس پر جو انٹرسٹ ریٹ دیا جا رہا ہے وہ پہلے کے پہلے کی طرح کا ہے, ابھی بھی 1% سے کم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لمبا ڈیٹ ہے اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے وہ 10 basis points پہ بڑھا ہے, کچھ زیادہ نہیں بڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گلوبل مارکیٹ ہے اس نے یہ اسیوم کر لیا ہے کہ یہ مشکلات پولیٹیکل ہیں, سیاسی قسم کی مشکلات ہیں, لیکن الٹیمیٹلی یہ ڈیٹ سیلنگ بڑھ جائے گی, اس کی وجہ سے مشکلات نہیں پیدا ہوں گی.
ڈاکٹر زبیر اقبال, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کیا. عارف انصار صاحب نے, پولیٹیک کے سینئر ریسرچر نے واشنگٹن کے, ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جہانگیر خٹک صاحب, یہ بتائیے کہ اگلا سال, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں الیکشن کا سال ہے اور خاصی اس بارے میں تشویش پائی جاتی ہے کہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی سچویشنز آئندہ الیکشنز پر کس کے حق میں اور کس کے خلاف اثرات ڈالیں گی؟
دیکھیے, جب بھی گورنمنٹ شٹ ڈاؤن آتا ہے تو اس کا امپیکٹ تو, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا, وہ تو آپ کو تقریباً ہر جگہ نظر آتا ہے.
جی,
پولیٹیکل امپیکٹ پر بھی ہم نے بات کی کہ اس کا نقصان جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی اور صدر ٹرمپ کے ایجنڈے کو ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو آئندہ سال الیکشنز ہیں وہ الیکشنز تو میرا خیال ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے لیے نہیں بلکہ وہ تو امریکی جو جمہوریت ہے اس کے لیے بھی بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ کے کچھ ایسے پروگرامز جن سے کہ کافی لوگ اختلاف رکھتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں بہتری چاہتے ہیں, یعنی کچھ اس کو اپوز نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں چلائیں آپ اس کو لیکن اس میں کچھ بہتری لائیں. تو جو نیشنل ایجنڈا ہے اور جو نیشنل نیریٹو ہے وہ ایک ایسا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جہاں پر سوال یہ نہیں اٹھایا جا رہا کہ آیا ہمیں ڈیٹ سیلنگ کم کرنی چاہیے, زیادہ کرنی چاہیے, یو نو ہماری جو باقی پالیسیز ہیں اکنامک پالیسیز ان میں کتنی تبدیلی آنی چاہیے, بلکہ سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ملک کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, یعنی جو آپ کی ڈائریکشن ہے یا جس سمت میں ملک جا رہا ہے اس کے اوپر سب سے بڑی بحث ہو رہی ہے. اور اگر آپ جتنے بھی مختلف پولز سامنے آ رہے ہیں, عوامی رائے کے جتنے بھی پولز کیے جا رہے ہیں اس میں بھی ایک بڑا سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا عام امریکی ملک کی جو سمت ہے جو ہماری موجودہ لیڈرشپ نے جس کا تعین کیا ہے کیا وہ اس سے مطمئن ہیں یا وہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو آئندہ الیکشن ہے اس میں اسی لیے امریکی ووٹروں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں اپنی سٹیک سمجھتی ہے, کیونکہ وہ لوگ جو اس ڈائریکشن سے اختلاف رکھتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کی پالیسیز میں اگر کچھ تبدیلی ایسی لانی چاہیے یا لانے کے لیے ان کو مجبور کیا جائے جس سے ان کی رائے میں ملک میں بہتری آ سکتی ہے تو وہ پھر اگلے سال کا انتخاب ہی ہے. اگر ہماری کانگریس کے اندر جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی جو سیٹوں کا اس وقت جو شرح ہے یا ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس وقت, وہ اس وقت ظاہر ہے کہ ریپبلکنز کے حق میں ہے اسپیشلی ہاؤس آف ریپرزنٹیوز میں, گرچہ عام رائے تو یہ ہے کہ شاید سینٹ میں کوئی بہت بڑی ڈرامائی تبدیلی نظر نہ آئے. یعنی ڈرامائی تبدیلی سے میرا یہ مطلب ہے کہ ریپبلکنز اس بات کا احتمال کم ہے کہ ریپبلکنز اپنی میجورٹی کھو بیٹھے وہاں پر, اور شاید اس کا احتمال جو ہاؤس آف ریپرزنٹیو ہے یا ایوان زیری ہے وہاں پر بھی اس کا احتمال شاید کم ہی ہو. لیکن وہ لوگ جو اس ملک کی جو سمت ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ان کی رائے میں درست سمت میں لانا چاہتے ہیں وہ یہ کوشش ضرور کریں گے کہ امریکہ کی جو کانگریس ہے اس کے اندر جو اس وقت دو سیاسی جماعتوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو تبدیل کیا جائے تاکہ اس کا براہ راست اثر صدر ٹرمپ کی پالیسیز پر ہو, گرچہ صدارتی اختیارات بہت زیادہ ہیں اور اگر کانگریس میجورٹی جو ہے وہ اپوزیشن پارٹی کے ہاتھ میں ہو پھر بھی صدر بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن اگر کانگریس کی جو موجودہ نومنکلیچر ہے یا اس کے اندر جو ان لوگوں کی مختلف پارٹیز کی جو نمائندگی ہے اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے بڑی اور وہ یا ایوان زیری کا کنٹرول ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا بہت بڑا اثر ہوگا. اور اگلا الیکشن اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کو صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے اوپر ایک ریفرنڈم کی نظر سے بھی دیکھا جائے گا کہ کیا صدر ٹرمپ کی گزشتہ چند ماہ کی جو پالیسیز ہیں, اگلے سال تک تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیڑھ سال تک تقریباً جیسے بھی زیادہ تک پہنچ گئی ہوں گی, پونے دو سال تک پہنچ گئی ہوں گی ان کے دور صدارت, تو اس وقت تک ان کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر یہ ایک ریفرنڈم بھی ہوگا. تو لہٰذا آئندہ سال کا جو مڈ ٹرم انتخابات یا درمیانی مدت کے جو انتخابات ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس کا بہت ہی بڑا یہ بڑا کنسیکوینشل الیکشن ہوگا, اس کا امریکی جو سیاست ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوگا, امریکہ کا جو بین الاقوامی سطح پر جو قیادت کا وہ ہے ڈائریکشن ہے اس پر اس کا بہت اثر ہوگا. تو یہ بڑا کنسیکوینشل الیکشن ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ سٹیک سب کی بہت زیادہ ہائی ہے.
اچھا,
اور اس قسم کے واقعات ڈیفینیٹلی ریپبلکن پارٹی کے لیے کوئی زیادہ اچھی نوید نہیں ہے کہ صدر خود اپنے میجورٹی لیڈر کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں, یو نو ڈیلی اس قسم کا اختلاف جو ہے وہ واضح طور پر وہ جو کہ ایوانوں اور ڈرائنگ رومز میں رہتا تھا وہ آ کر ٹویٹر اور پبلک اسپیئر میں آ گیا ہے, تو یہ اوور آل پارٹی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے.
خرق صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. عارف انصار صاحب, ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ اس وقت تو پریسیڈنٹ ٹرمپ اور کانگریس کے درمیان ہے وہ میکسیکو کے بارڈر پر وال کا مسئلہ ہے. پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ میکسیکو پے کرے گا, لیکن اب اس پر بھی وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس کو منظور نہیں کیا گیا تو وہ گورنمنٹ بند کر دیں گے. کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس کا آپ کے خیال میں؟ آپ کیا اس کو انالائز کریں گے کس طرح سے؟
جی جعفری صاحب, جو بحث ہو رہی ہے یہ اسی کا ایک اور زاویہ ہے کہ جو امریکن سیاست میں ایک ایسپیکٹ چل رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جس ایجنڈے پہ جیتے جو کہ نیشنلائزیشن تھی وہ ذرا اینٹی گلوبلائزیشن ہے, آتے ہی انہوں نے ٹریڈ جو انٹرنیشنل اگریمنٹ سے پیسیفک والا ختم کیا, نیفٹا کو انہوں نے ریویو کرنے کا اعلان کیا, اور اسی طرح کے جو سٹیپس میں شامل تھا کہ وہ امیگریشن سے سختی سے پابندی لگائیں گے, یہ دیوار وال جو میکسیکو کی ہے اس میں بھی یہی شامل ہے. میرے خیال میں اس میں ہم ایک چیز بھول رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ریپبلکن پارٹی جیتے الیکشن جیتے ہیں لیکن وہ ریپبلکن تھے نہیں, یا ان کا ایجنڈا کوئی خاص طور پہ ریپبلکن کی اس میں فٹ نہیں آتا, اور اسی لیے جو ہے وہ کچھ سٹیپس جو لے رہے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں ان کی جو ٹینشن ہے وہ بڑھ رہی ہے کانگریس کے ساتھ. کہ جو اس طریقے سے ہوا کہ بہت سے جو ریپبلکن لیڈرز تھے انہوں نے تو اختلاف کیا تھا ٹرمپ کے ساتھ, اور جو انہوں نے بلکہ ان کے انتخاب میں ان کو سپورٹ کرنے سے بھی گریز کیا تھا, لیکن جب ٹرمپ صاحب جیت گئے تو ظاہری بات ہے ان کو ساتھ چلنا پڑا. لیکن اسی وجہ سے ٹینشنز جو ہیں وہ کنٹینیو کر رہی ہیں کہ اب وہ ٹرمپ صاحب بہت سے ایسے اسٹیپ لینا چاہتے ہیں جو کہ نیسیسریلی ان کو وہاں سپورٹ نہیں حاصل ریپبلکنز کا, اور یہ ایک اور آڈ ایلیمنٹ ہو رہا ہے پوری ڈائنمکس میں, کیونکہ عام طور پہ جو پارٹی جس پارٹی کو صدر پریزنٹ کرتا ہے وہ تو ظاہری بات ہے اس کو سپورٹ وہاں ملے گا, اور جہاں کانگریس میں بھی ان کا سپورٹ ہے تو ان کو تو پھر اور بھی آسانی ہونی چاہیے تھی, اور خاص طور پہ الیکشن کے فوراً بعد. ٹھیک ہے, آگے جا کے اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں جو جب کچھ عرصہ گزر جائے, تو اسی لیے یہ جو درست جو ڈائریکشن ہے اس کی درست ہونا یا نہ ہونا وہ اسی میں شامل ہے کہ جو اختلافات چل رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ ریپبلکن پارٹی کے, اور اسی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ اوباما کیئر کا بھی جو مسئلہ ہوا کہ وہ اس کو دو تین اٹمپٹ کے باوجود ختم نہ کر سکے, اور وہ اسی لیے کہ ان کی اپنی پارٹی میں بھی اس کے کنسرن تھے اس سے ریلیٹڈ, تو یہ جو چیز ہے یہ کنٹینیو کر رہی ہے, اور اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جو بعض چیزیں جو ٹرمپ صاحب امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نیسیسریلی ریپبلکن اس کے ساتھ فٹ نہیں آتی.
اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہانگیر خٹک صاحب کہ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور کہا بھی جاتا ہے کہ یہ جو امریکن سوسائٹی ہے معاشرہ اس میں ایک ڈیوائڈ پیدا ہو گیا ہے, یہ ڈیوائڈ تو پہلے بھی موجود تھا, اس کا الزام گورنمنٹ کے اوپر یا ٹرمپ صاحب کے اوپر کیوں لگایا جاتا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید صدر ٹرمپ کی کینڈیڈیسی کا اگر آپ حوالہ دیں, جس طرح عارف انصار صاحب نے کہا کہ ٹرمپ صدر ٹرمپ کا جو سیاسی کیریئر ہے اس میں ریپبلکن پارٹی کی تاریخ بہت کم ملتی ہے, یعنی اتنی زیادہ نہیں ہے, طویل نہیں ہے, اور شاید یہی طرح یہی حال برنی سینڈرز کے پاس بھی تھا. برنی سینڈرز آج بھی ایک انڈیپینڈنٹ ممبر آف سینیٹ ہیں, وہ کبھی بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے باقاعدہ ممبر نہیں رہے, اور اس وقت بھی ہاں البتہ وہ کاکس جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ہمیشہ کرتے رہے, تو ان کی جو پالیسیز تھی وہ ہمیشہ ویسی ہی تھیں. صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں اس کا اوور آل جو ان کی جو سوچ ہے فکر ہے وہ دیکھیں, جو ریپبلکن ایجنڈا ہے اس میں کنزرویٹیوزم از ایٹ دا ہارٹ آف اٹ, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. ابھی یہ ڈیٹ سیلنگ ہو رہی ہے, ڈیٹ سیلنگ پر اگر بات ہو رہی ہے تو یہ کنزرویٹیو ویلیوز ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی اپوزیشن میں کہ جی امریکہ کے اوپر ڈیٹ بڑھ رہا ہے, یا وہ اگر بجٹ میں کٹوتیاں کرنا چاہتے ہیں, بجٹ کا حجم کم کرنا چاہتے ہیں, اخراجات کو کم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بھی ان کا ہمیشہ سے ایجنڈا رہا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی ملٹری سٹرونگ ہو تو یہ بھی ہمیشہ سے ریپبلکنز کا ایجنڈا رہا ہے. یعنی ریپبلکن پارٹی کی اگر آپ کور ویلیوز کو دیکھیں تو اس میں اسمال گورنمنٹ, اسٹرانگ ملٹری, اور لیس یو نو کنٹرول اوور دا اکانومی, وہ ان چیزوں میں یقین رکھتے ہیں. اور اینی بڈی یا کوئی بھی سیاسی طاقت یا سیاستدان اگر یہ اس قسم کی ویلیوز کو سامنے لا کر آتے ہیں تو وہ اس پر وہ اس کو امبریس کرتے ہیں یا اس کو یو نو سپورٹ کرتے ہیں. اسی لیے صدر ٹرمپ آگے آئے تھے, اور آنے والے دنوں میں بھی جو ریپبلکن پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے مجھے یہ مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ صدر ٹرمپ کا جو ووٹر ہے وہ ووٹر ہے جو کہ شاید ابھی تک اس کو پولیٹیکل وائس نہیں ملی تھی, اس میں کنٹروورشل لوگ بھی ہیں, وہ لوگ ہیں جو امیگریشن کے مخالف ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ امریکہ میں جو سفید فام جو اکثریت ہے ان کے حوالے سے ان کے بڑے شک و شبہات ہیں کہ اگر یہ اکثریت کم ہو گئی تو ہماری جو سیاسی طاقت ہے اس میں مزید کمی آئے گی. صدر ٹرمپ کی کینڈیڈیسی نے بیسیکلی اس کلاس کو ایک سیاسی آواز دی, اور اس کلاس کی سیاسی آواز میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو اچھے خاصے سیاسی طور پر انتہا پسند سمجھے جاتے ہیں, اور وہی لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں صدر ٹرمپ کی سوچ کے ساتھ ان کا کوئی بڑا اختلاف نظر نہیں آیا. اسی لیے جو سوسائٹی میں آپ کو اوور آل تقسیم ہے, آپ کی بات درست ہے کہ یہ تقسیم ہمیشہ سے رہی ہے, لیکن صدر ٹرمپ کی جو کینڈیڈیسی تھی اور پھر ان کا دور صدارت جو ہے اس نے اس کو ایک باقاعدہ سیاسی موومنٹ کی شکل دے دی ہے.
صحیح.
اور وہ باقاعدہ اپنے آپ کو ایسرٹ کر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ تقسیم زیادہ گہری نظر آ رہی ہے, اور شاید اس میں مزید اضافہ بھی ہو, یہ میرا خوف ہے.
مطلب اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. عارف انصار صاحب, اگر آپ دیکھیں تو جو صدر ٹرمپ صاحب کی بیس ہے وہ بالکل مضبوط ہے, انٹیکٹ ہے. دوسرے امریکہ فرسٹ کا جو ان کا سلوگن تھا, آپ ان کے دیکھیے ہر ان کا ایکشن جو ہے اس میں یہی ریفلیکٹ کرتا ہے. مثلاً افغانستان کے بارے میں جو حکمت عملی کا اعلان کیا, اس میں انہوں نے کہا نیشن بلڈنگ ہمارا کام نہیں ہے, ظاہر ہے ہمارا کنسنٹریشن امریکہ ہے. تو اس میں کیا قباحت ہے, یہ تو ملک کے لیے بہتر ہے.
جی, اس میں جو چیلنج ہے, مطلب جس میں ٹرمپ صاحب کی بھی جو پہلے بیانات تھے وہ تو افغانستان سے نکل جانا چاہتے تھے, اور جو ساتھ بینن صاحب تھے جو اب ایڈمنسٹریشن میں نہیں رہے, انہوں نے ان کو ٹیم سے خارج کر دیا گیا, تو وہ بھی اسی چیز کی ریفلیکشن ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک ریپبلکن پارٹی کے کلوز ہیں, اس کے ایجنڈے کے ساتھ میٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایک الگ ایلیمنٹ بھی ہے جو ریپبلکن پارٹی شاید آگے چلی گئی تھی اس سے بہت, لیکن اب جس طرح خٹک صاحب نے بھی کہا کہ وہ ان کی بیس میں تو وہ شامل ہے, کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ نیشنلزم میں تو فرسٹ, اگر آپ کہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ تو پہلے تو فوکس اس پہ امریکہ کی ترقی اور اقتصاد پہ ہونی چاہیے, اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ باہر جا کے ہم انٹروینشنز کریں گے یا انوالوڈ ہوں گے ملٹریلی. اس کا فرق مطلب ہے کہ ملٹریلی اسٹرانگ ہونا اور انوالوڈ ہونا, اور پھر وہ اس لوگ جو ہیں اس کو آئسولیشنسٹ ٹینڈنسی کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اس چیز کی ریفلیکشن ہے. تو اس میں تضاد ہے, اور اسی لیے جو ہے یہ مختلف اینگلز جو ہیں یہ پوری ایک الائنڈ نہیں ہے, اور ایک اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتے کہ ریپبلکن پارٹی کا یہ ویو پوائنٹ ہے, کیونکہ اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے جو کہ بینن صاحب آپ کہہ لیں پھر وہی بات کہ وہ ایلیمنٹ تھا جو نیسیسریلی ریپبلکن پارٹی اس چیز کو ریپرزینٹ نہیں کرتی تھی یا اس سے آگے چلی گئی تھی, ماضی میں شاید ان کی اس میں شامل تھی یہ والی ویلیوز. تو اس نے یہ ایک چیلنج کریٹ کر دیا ہے کہ امریکہ کا فیوچر ڈائریکشن کیا ہے, کہ واقعی ایک گلوبلائزیشن ایک گلوبل ویلیج والی بات ہے کہ نہیں, وہ پروٹیکشنسٹ ہوگا. امریکہ اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہے جس طرح کی ویژن بھی ہے ٹرمپ صاحب نے جو کہا, لیکن جب آپ وہ بات کرتے ہیں تو اس کے اپنے نتائج نکلیں گے, اور اس کے نتائج نکلنے بھی شروع ہو گئے ہیں, جس طرح کے یورپ کے ساتھ بھی اقتصادی طور پہ اس کا ٹینشن ہے, کیونکہ کچھ سینکشن جو لگائی گئی ہیں یورپ میں اور اس کا نتیجہ انڈائریکٹلی یورپین ممالک پہ نکل رہا ہے. انہوں نے نیٹو کے متعلق بھی ایسے بات ایک پہلے کی تھی کہ نیٹو کی تو ہمیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر انہیں ریورس کرنا پڑا. تو یہ ساری ٹینڈنسیز چل رہی ہیں کہ وہ ایک ایسی کنسٹیٹیوسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا امریکہ فرسٹ والا جو ایلیمنٹ ہے کہ جو کہ ایگزسٹنگ جو امریکہ کی پالیسیز ہیں یا تھیں اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی, اور وہ ایک عجیب قسم کی ڈائنامکس کریٹ کر رہی ہیں.
جناب بہت شکریہ عارف انصار صاحب آپ کا, جناب جہانگیر خٹک صاحب آپ کا, آپ دونوں صاحبان نے امریکہ کی اندرونی سیاست کے حوالے سے بڑی قابل ذکر گفتگو کی. اب وہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھی, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.